السلام علیکم، یہ پارٹ 7 ہے، کتاب بیگٹ مافیا، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7۔ او اچھا ٹھیک ہے، بڑے استاد کا نام آنے کے بعد تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا، رگو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ صدیقی اور چوہان پہلے ہی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ہاں اب بتاؤ کہ بڑے استاد کا پیغام کیا ہے، رگو نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا کہ سردار ہاشو کا خاتمہ کر دو، صدیقی نے کہا۔ تو رگو بے اختیار اچھل پڑا، او اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، رگو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح سیدھا ہو گیا جیسے پیغام نے اسے لمبا چوڑا جھٹکا دیا ہو۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، یغلت چھت سے چٹک کی آواز سنائی دی، اور ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے ذہنوں پر کسی نے اچانک تاریخ چادر ڈال دی ہے۔ ذہن تاریخ ہونے سے قبل ان کے ذہنوں میں حیرت کے تاثرات ابھرے تھے، کیونکہ انہیں اس گھٹیا درجے کے بدماشوں سے اس قسم کے جدید اندازوں کے اٹیک کا تصور کٹنا تھا۔ بڑا استاد مارگو ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا شراب پینے کے ساتھ ساتھ یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ اسے ان فقیروں کے گروپ کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ بہت سید ارشاد سے مل چکا تھا اور سید ارشاد نے اسے گو فری ہینڈ دے دیا تھا، لیکن وہ کوئی ایسی ترکیب سوچنا چاہتا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن کوئی ایسی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اچانک سامنے پڑے ہوئے فون کی تیز اور سخت آواز میں گھنٹی بج اٹھی۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں کیا بات ہے، بڑے استاد نے بڑے سخت سے لہجے میں کہا۔ اب اس کا لہجہ منمناتا ہوا تھا جس لہجے میں وہ سیٹ ارشاد سے بات کر رہا تھا۔ رگو کا فون ہے، جسوڑا ہوٹل سے، دوسری طرف سے ایک مودمانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، بڑے استاد نے کہا۔ بڑے استاد، میں رگو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مودمانہ آواز سنائی دی۔ کیوں فون کیا ہے، بولو، بڑے استاد نے بڑے سخت سے لہجے میں کہا۔ بڑے استاد، جسوڑا ہوٹل میں دو اجنبی غنڈے آئے ہیں اور انہوں نے بڑے بابا سے کہا ہے کہ وہ شام نگر کے رہنے والے ہیں اور ان کو بڑے استاد نے بھیجا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو بڑا استاد بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو، میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا، کیا مطلب، کون ہیں وہ لوگ؟ بڑے استاد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بڑے بابا کو ان پر شک پڑا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، تو بڑے بابا انہیں نیچے تہہ خانے میں میرے آفس میں لے آیا، تو میں نے بھی انہیں دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ بڑے بابا نے فون کر کے بتایا کہ بظاہر یہ دونوں آپ کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن یہ دونوں مشکوک ہیں، میں انہیں چیک کروں، اگر یہ واقعی مشکوک ہیں تو میں اپنے آفس میں ریڈ رسک کا فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دوں گا۔ میں نے انہیں چیک کیا تو میرا شک پختہ ہو گیا اور میں نے ریڈ رسک فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو کال کر رہا ہوں کہ ان کا کیا کرنا ہے، کیا میں خود ان سے پوچھ گچھ کروں یا آپ جیسے حکم دے؟ رگو نے کہا۔ یہ دونوں ہی ہیں یا ان کے اور ساتھی بھی ہیں؟ بڑے استاد نے ہوٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ دو ہی ہیں اور ان کا کوئی ساتھی سامنے نہیں آیا، رگو نے جواب دیا۔ تم انہیں کالے محلے والے اڈے میں بھیج دو، میں وہاں گوشی کو کہہ دیتا ہوں، وہ ان کی روح سے بھی اصل بات اگلوا لے گا۔ بڑے استاد نے چل لمبے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے بڑے استاد، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو بڑے استاد نے کریڈل دبایا اور پھر فون پیس کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گوشی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک کرخ سی مردانہ آواز سنائی دی۔ مارگو بول رہا ہوں، گوشی۔ بڑے استاد نے اس سے بھی زیادہ کرخ لہجے میں کہا۔ بڑے استاد آپ حکم کیجیے۔ گوشی کا لہجہ یغلت نرم اور مودبانہ ہو گیا۔ رگو دو بے ہوش افراد کو بھجوا رہا ہے، تم نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ہوش میں لانا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے کہ یہ دونوں کون ہیں اور ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے اور یہ کیوں میرا نام لے کر رگو سے ملنے گئے تھے، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر مجھے تفصیلی رپورٹ دینی ہے۔ بڑے استاد نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ تشریف لائیں گے اڈے پر یا نہیں؟ گوشی نے پوچھا۔ میرے آنے کی کیا ضرورت ہے، تم آسانی سے ان کی روح سے سب کچھ اگلوا سکتے ہو، اور میں ویسے بھی ایک انتہائی ضروری کام سے کی وجہ سے کہیں جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان فضل لوگوں پر ضائع کرتا پھروں۔ بڑے استاد نے بڑے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ پوچھ گچھ مکمل ہونے کے بعد ان کا کیا کرنا ہے، گوشی نے کہا۔ گولیاں مار کر ان کی لاشیں کسی ویران علاقے میں پھینکوا دینا، اور کیا کرنا ہے؟ بڑے استاد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، حکم کی تعمیل ہوگی۔ آپ کو رپورٹ کس نمبر پر دوں؟ گوشی نے پوچھا۔ میں خود ایک گھنٹے بعد فون کر کے تم سے معلوم کر لوں گا، بڑے استاد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ بڑے استاد نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے آدمی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق عمران یا ٹائیگر سے ہو اور ان کی ہلاکت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے پھر رہے ہوں۔ लेकिन रघु का तो इस सारे मामले में कोई ताल्लुक नहीं बनता। फिर ये रघु के पास कैसे पहुंच गए और इन्हें मेरे बारे में कैसे मालूम हो गया? बड़े उस्ताद ने खुद कलानी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। इसने कांधे उचकाते हुए फैसला कुन लेजे में कहा। उसके साथ ही उसने मेज पर रखा हुआ शराब का गिलास उठाया और मुंह से लगा लिया। खावर और नोमानी दोनों चौहान और सिद्दीकी की कार का ताकुब करते हुए जसूड़ा की कच्ची आबादी तक पहुंच गए। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ कार रोककर आगे पैदल जाना चाहिए, साइड सीट पर बैठे हुए खावर ने कहा। हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, यहाँ आम गुंडे वगैरह फिरते रहते हैं, ऐसा न हो कि वो वहाँ हमारे बारे में कोई इत्तला दे दे, नोमानी ने कहा। और उसके साथ ही उसने कार एक साइड पर रोक दी, जबकि सिद्दीकी और चौहान की कार सड़क के एक मोड़ मुड़कर उनकी नजरों से गायब हो चुकी थी। खावर और नोमानी दोनों कार से नीचे उतरते और कार को लॉक करके वो पैदल इस तरफ चल पड़े जिस तरफ सिद्दीकी कार ले गया था। फिर जसूड़ा होटल का पूछते पूछते वो मुख्तलिफ गलियों और सड़कों से गुजरते हुए उस जगह पहुंच गए जहां एक खाली ब्लॉक में सिद्दीकी की कार मौजूद थी। मेरा ख्याल है हम यहाँ रुक जाए, अगर इन्हें जरूरत होगी तो वो रेड कॉशन दे देंगे, वरना वो दोनों ही इन लोगों के लिए काफी है, नोमानी ने कहा। तो खावर ने इस बात में सर हिला दिया। यहाँ आने जाने वाले हमें इस तरह देख रहे हैं जैसे हम किसी और सैयारे की मखलूक हों, इसलिए बेहतर है कि हम कार में बैठ जाएं, नोमानी ने कहा। लेकिन कार तो लॉक है और चाबियां सिद्दीकी के पास है, खावर ने चौंक कर कहा। मेरे पास ऐसी मास्टर की है जिससे हर कार का लॉक आसानी से खोला जा सकता है, नोमानी ने जवाब दिया। अरे फिर तो सीक्रेट सर्विस छोड़कर कारें उड़ाने का धंधा क्यों ना शुरू कर दें, खावर ने कहा। तो नोमानी बेअख्तियार हंस पड़ा। अलबत्ता उसने जैकेट के अंदरूनी जेब से एक मखसूस अंदाज की बनी हुई चाबी निकाली और इसे कार के लॉक में दाखिल करके उसने चंद लम्हों तक इसे दाएं बाएं घुमाया तो हल्की सी खटक की आवाज से लॉक खुल गया और नोमानी ने चाबी बाहर निकालकर इत्मीनान से दरवाजा खोला और अंदर बैठकर उसने हाथ बढ़ाकर अंदर से साइड डोर का लॉक खोल दिया। तो खावर साइड सीट पर बैठ गया, नोमानी ने टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया और म्यूजिक की आवाज उभरी और दोनों इत्मीनान से बैठे म्यूजिक से लुत्फानंदाज होने लगे। बड़ी देर हो गई है, अब तक तो इन्हें वापस आ जाना चाहिए था। तकरीबन आधे घंटे बाद खावर ने अचानक कहा तो नोमानी ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्ड ऑफ कर दिया। तुम कहते तो ठीक हो, इतना वक्त तो नहीं लग सकता, आओ देखते हैं, अब तो बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं, नोमानी ने कहा। और फिर वो दोनों नीचे उतर आए, नोमानी ने कार के दोनों दरवाजे लॉक किए और फिर वो दोनों कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गए। वो रास्ते में जसूड़ा होटल के बारे में पूछते हुए गुंजानाबाद इलाके में एक घटिया से होटल में पहुंच गए। शीशे के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर बैठे हुए गुंडे गिलासों में मकानी शराब डाले गले आम पीने में मसरूफ थे। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे तो वहां हालात नॉर्मल थे, सिद्दीकी और चौहान वहां मौजूद न थे। एक तरफ पुराना था लेकिन खासा वसी काउंटर था जिसके एक कोने में कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे जबकि उसका चेहरा और जिस्म जवानों जैसा ही था। साथ ही एक पहलवान नुमा गुंडा वेटरों को शराब गिलासों में डाल डालकर दे रहा था। बूढ़ा आदमी इन दोनों को गौर से देख रहा था, उसकी पेशानी पर इन्हें देखकर सिलवटें सी पड़ गई। हमारे साथी यहाँ आए थे, कहाँ गए हैं? वो नोमानी ने इस बूढ़े से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारे साथी क्या मतलब, कौन साथी, किन की बात कर रहे हो? बूढ़े ने चौंककर और हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन नोमानी और खावर एक लम्हे में पहचान गए कि इसकी हैरत मस्नूई है। हमारे दो साथी यहाँ आए थे रघु से मिलने, कहाँ हैं? वो नोमानी का लहजा युक्लत सख्त हो गया। अच्छा वो दोनों नीचे चीफ रघु के पास हैं, मैंने इन्हें वहाँ भेज पहुँचा दिया था, बूढ़े ने युक्लत एक तवील सांस लेते हुए कहा। चलो हमें भी ले चलो, नोमानी ने होंठ चबाते हुए कहा, क्योंकि बूढ़े का अंदाज मशकूक था। पहले मैं चीफ से पूछ लूँ, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथियों को कि तुमसे फोन पर बात करा दे, बूढ़े ने कहा। तो नोमानी के इस बात में सर हिला दिया। बूढ़े ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउड का बटन भी प्रेस कर दो, नोमानी ने कहा। तो बूढ़े ने इस बात में सर हिलाते हुए लाउड का बटन प्रेस कर दिया। यस दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया, जसूड़ा होटल से बड़ा बाबा बोल रहा हूँ जनाब, जो दो आदमी आपसे मिलने आए थे इनके दो साथी इन्हें पूछने आए हैं, अब आप जैसे हुक्म दें उन्हें आपके ऑफिस ले आऊं या आप इनके साथियों को वापस भिजवाएंगे? बूढ़े ने बड़े मधुमाना लहजे में कहा। इन्हें भेज दो, हमारे इनसे गहरे मजाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। जनाब आप चीफ रघु के ऑफिस में जाकर अपने साथियों से मिल लें, बूढ़े ने रिसीवर रखकर नोमानी से कहा। तो नोमानी ने अजबात ने सर हिलाया। बूढ़े ने एक तरफ खड़े हुए गुंडा नुमा वेटर को बुलाया, मौजूद इन दोनों साहिबान को चीफ रघु के ऑफिस छोड़ाओ, बूढ़े ने उसे कहा। अच्छा बाबा, इस गुंडे वेटर ने कहा और फिर नोमानी और खावर को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए साइड पर मौजूद एक राहदारी की तरफ बढ़ गए। शुक्रिया, नोमानी ने बूढ़े से कहा। तो बूढ़े ने दांत निकालते हुए इस बात में سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک مزید تیز ہو گئی تھی۔ مجھے صورتحال مشکوک دکھائی دے رہی ہے۔ نعمانی اس ویٹر کے پیچھے راہداری میں چلتے ہوئے خاور نے آہستہ سے کہا، ہاں یہ سب ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صدیقی اور چوہان کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی خاص کھیل کھیلا ہے اور اب وہی کھیل ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، نوانی نے کارمن زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس رگو کے آفس میں کوئی چکر ہوگا، اس لیے انہوں نے ہمیں بھی آفس بلوایا ہے، خاور نے بھی کارمن زبان میں کہا۔ ہاں اس بوڑھے شیطان کی آنکھوں میں ابھرنے آنے والی چمک بھی یہی بتا رہی تھی، اس لیے تم نے ہوشیار رہنا ہے، نعمانی نے کہا۔ تو خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سویٹر کی رہنمائی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں پہنچ گئے، جہاں انتہائی زور شور سے جوا ہو رہا تھا اور مسلح افراد ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایک سائٹ پر راہداری تھی جس میں دو مسلح افراد موجود تھے، لیکن اس سویٹر کی وجہ سے کسی نے کوئی مداخلت نہ کی۔ یہ چیف کا آفس سے جاؤ اندر، ویٹر نے راہداری کے آخرے میں موجودہ دروازے کے قریب رک کر کہا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، نعمانی نے کہا اور اس نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ خاور کا بھی ایک ہاتھ اس کی جیب میں داخل ہوا چکا تھا۔ نعمانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میز کی دوسری طرف ایک لمبے قد و بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ خاور نعمانی کے پیچھے تھا۔ آؤ آؤ بیٹھو، اس آدمی نے اپنی طرف سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں طنز نمایاں تھا۔ ہمارے ساتھی کہاں ہیں، نعمانی نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ تم ان کرسیوں پر بیٹھو، وہ ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، تم بیٹھو ان کرسیوں پر بیٹھو، میں انہیں بلاتا ہوں، اس آدمی نے تیز لہجے میں کہا۔ تو نعمانی یخلت اچھل کر آگے بڑھا اور پھر اس پہلے کے وہ آدمی سنبھلتا، نعمانی نے اسے پلک جھپکنے میں گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے میز کی دوسری طرف پھینک دیا۔ اس آدمی کے حلق سے یخلت تیز چیخ نکلی، کمرے کے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سب کو اڑا دو خاور، یہ کمرہ سائٹ پروف نہیں ہے، نعمانی نے نیچے گر کر اٹھتے ہوئے رگو کی کنپٹی پر ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ تو خاور جیب سے مشن پسٹل نکال کر بجلی کسی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تھی، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور باہر راہداری میں موجود دونوں مشین گنوں سے مسلح افراد تیزی سے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ خاور نے فائر کھول دیا اور وہ دونوں دروازے کی چوکھٹ پر ہی گر گئے۔ مشین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر گئیں۔ خاور نے ایک مشین گن اٹھائی اور اچھل کر آگے بڑھا تو اسی لمحے اسے ڈرتے ہوئے قدموں کی آوازیں راہداری کی طرف آتی سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ ہال میں موجودہ مسلح افراد ان کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ان میں سے کوئی سامنے آتا، خاور تیزی سے دوڑتا ہوا راہداری کی دیوار کی آخری سرے پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن کا فائر کھول دیا۔ چند لمحوں بعد اس نچلے ہال میں نہ صرف مسلح افراد بلکہ جوا کھیلنے والے تمام افراد بھی فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ خاور فائرنگ کر کے دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپر پہنچا اور اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا تاکہ اوپر والے ہال سے کوئی اچانک اندر نہ آ جائے۔ اس کے بعد وہ دوڑتا ہوا واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا پہنچا تو ہال میں موجود تمام افراد ختم ہو چکے تھے۔ وہ خالی راہداری میں دوڑتا ہوا رگو کے آفس میں پہنچا تو وہاں نعمانی رگو کو بے ہوش کر کے ایک صوفے پر ڈال چکا تھا۔ کیا ہوا، نعمانی نے مڑ کر پوچھا۔ یہاں کے تمام افراد کا خاتمہ کر دیا ہے، صدیقی نے چوہان کا معلوم کرو، جلدی میں باہر پہرا دیتا ہوں، خاور نے تیز لہجے میں کہا۔ تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ رگو کی بیلٹ کھول کر اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے وہ اس بیلٹ سے ہاتھ باندھ چکا تھا جبکہ خاور باہر جا چکا تھا۔ پھر نعمانی نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دی اور چوتھے تھپڑ پر رگو چیخنا کا ہوا ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نعمانی کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور زوردار تھپڑ کھا کر رگو چیختا ہوا دوبارہ صوفے پر گر گیا۔ اور نعمانی نے جیکٹ کے اندرونی جیب سے ایک خنجر نکال لیا۔ بولو کہاں ہیں ہمارے ساتھی، بولو، نعمانی نے خنجر کی نوک اس کی آنکھ کے سامنے لے جاتے ہوئے کہا۔ مم مجھے معلوم نہیں، رگو نے ایک بار پھر تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی کمرہ اس کی حلق سے نکلنے والی تہی کربناک چیخ سے گونجے تھا۔ نعمانی نے خنجر سے اس کی ایک آنکھ کاٹ کر باہر اچھال دی۔ اب اگر جھوٹ بولا تو دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا، بولو کہاں ہیں ہمارے ساتھی، بولو، نعمانی نے چیخ کر کہا۔ وہ کالے محلے والے اڈے پر رگو نے یخلت کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تکلیف کی شدت سے مسلسل دائیں بائیں سر مار رہا تھا۔ کہا ہے یہ اڈا، بولو جلدی، تفصیل بتاؤ، نعمانی نے چیختے ہوئے کہا۔ کالے بازار کے عقب میں بڑا محلہ ہے، اسے کالا محلہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک بڑا مکان ہے جسے کالی کوٹی کہا جاتا ہے، اس پر کالے رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں، اس کوٹی کو کالے محلے والا اڈا کہا جاتا ہے، رگو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کس کے کہنے پر بھجوایا ہے اور کیسے؟ نوانی نے پوچھا. بڑے استاد کے کہنے پر بڑے استاد نے کہا تھا کہ انہیں کالے محلے والے اڈے پر بھجوا دیے جائے, وہاں گوشی ہے, وہ بڑے استاد کا خاص آدمی ہے, بہت بڑا بدماش ہے, وہ اس اڈے کا انچارج ہے. میں نے انہیں یہاں کرسیوں پر بٹھا کر چھت سے سرخ شوائیں ان پر فائر کر دی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے. میں نے بڑے استاد کو بتایا تو بڑے استاد نے کہا کہ انہیں کالے محلے والے اڈے پر بھجوا دو, تو میں انہیں وہاں بھجوا دیا اور ابھی انہیں لے جانے والے واپس آئے نہیں کہ تم یہاں پہنچ گئے. بڑے بابا نے بتایا کہ تم ان کے ساتھی ہو, تو میں نے سوچا کہ تمہیں بھی یہاں کرسیوں پر بٹھا کر سرخ شوائیں فائر کر کے بے ہوش کر دیا جائے اور پھر تمہیں بھی اس اڈے پر پہنچا دیا, لیکن تم نے چکر ہی اور چلا دیا. رگو نے رک رک کر تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا, کون ہے یہ بڑا استاد, کہاں رہتا ہے اور اس کا ہمارے ساتھیوں سے کیا تعلق ہے؟ نعمانی نے پوچھا. مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ بڑے استاد کا نام مارگو ہے, وہ تمام گروپوں کا انچارج ہے, یہ ہوٹل بھی اس کی ملکیت ہے اور اس جیسے بے شمار ہوٹل اس کی ملکیت ہیں, وہ واقعی بڑا استاد ہے, سب اس سے ڈرتے ہیں, وہ جیسے چاہتا ہے مروا دیتا ہے, وہ بڑا استاد ہے, رگو نے کہا. اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتایا. یہ فون نمبر کہاں سے؟ نعمانی نے پوچھا. مجھے نہیں معلوم, یہ خاص فون نمبر ہے خاص رپورٹ دینے کے لیے, بڑے استاد نے کہا, تاکہ جو مشکوک لوگ آئیں انہیں بے ہوش کر کے مجھے اطلاع دینا, تمہارے ساتھی مشکوک تھے اس لیے میں نے انہیں بے ہوش کر کے بھجوا دیا, رگو نے جواب دیتے ہوئے کہا. کیا شک تھا ان پر؟ نعمانی نے پوچھا. تمہارے ساتھیوں کے قدامت اور انداز بتا رہا تھا کہ ان کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے یا حکومت کی کسی ایجنسی سے. ٹائیگر اور اس کے استاد عمران پر سردار ہاشو نے حملے کروائے اور انہیں ہلاک کرا دیا. اس پر بڑے استاد کو یقین تھا کہ حکومت کے آدمی ہی ہیں اور وہ پڑتال کریں گے. بڑا استاد چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو پکڑ کر ان سے معلوم کیا جائے کہ وہ کس کے کہنے پر فقیروں اور ان کے گروپوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. رگو جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا. جلدی کرو نعمانی, اوپر والا دروازہ زبردستی کھولا جا رہا ہے. دروازے سے یخلت خاور کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو نعمانی نے بجلی کسی تیزی سے دوسرے ہاتھ میں موجودہ مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا اور رگو کے جسم میں گولیاں تو اترتے ہی گھستی چلی گئیں. نعمانی نے مشن پسٹل اور خنجر جیبوں میں ڈالے اور پھر دروازے کے پاس پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر وہ دوڑتا ہوا ہال میں پہنچ گیا. یہاں کوئی خفیہ راستہ ہے؟ نعمانی نے چیخ کر پوچھا. نہیں, میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا, خاور نے جواب دیا. تو پھر جلدی ان سب کا خاتمہ کر دے, نعمانی نے کہا. اور پھر وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے گئے. دروازے پر اس قدر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ کر کھل سکتا تھا. اور پھر جیسے ہی وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچے, دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی دو آدمی اچھل کر اندر آئے ہی تھے کہ نعمانی کی مشین گن چل پڑی اور وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر سیڑھیوں سے نیچے ہال میں جا گرے, جبکہ خاور نے اچھل کر سائڈ پر مشین گن کا رخ کر کے فائر کھول دیا اور پھر راہداری نے گرنے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دی. لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازیں, ساتھ ہی خاور چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور کلاوازیاں کھاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے ایک دھماکے سے جا گرا. لیکن نعمانی اس کی طرف دیکھے بغیر اچھل کر آگے بڑھا اور پھر مشین گن کی ریٹ کے ساتھ ہی راہداری کی سائڈ میں موجود دو آدمی چیختے ہوئے نیچے گرے. خاور پر ہونے والی فائرنگ ان دو آدمیوں کی طرف سے کی گئی تھی. نعمانی انہیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھا تو ہوٹل کا حال خالی پڑا ہوا تھا, وہاں ایک آدمی بھی موجود تھا. نعمانی تیزی سے مڑا اور کسی عقب کی طرح اڑنے کے انداز میں اس نے راہداری پار کی اور پھر بیک وقت کئی کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے پہنچا. تو اسی لمحے خاور نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی, اس کے دائیں پہلو پر گولیاں لگی تھیں اور وہاں سے خون تیزی سے نکل رہا تھا. خاور کا چہرہ اتنی دیر میں زرد پڑ گیا تھا. نعمانی نے مشین گن ایک طرف پھینکی اور اپنی جیکٹ اتاری اور پھر اپنی شرٹ اتار کر اس نے اسے پھاڑ کر کئی پٹیاں بنا کر اس نے باقی شرٹ کا گولا بنا کر قریب قریب موجود زخموں پر رکھ کر اس پر پٹیاں باندھ لی. خاور اس دوران ڈھیلا پڑ گیا. نعمانی نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر مشین گن اٹھا کر وہ سیڑھی یا چڑھتا ہوا ایک بار پھر راہداری سے گزرتا ہوا اوپر ہال میں پہنچا تو ابھی تک وہاں کوئی آدمی نہ تھا. وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا لیکن ساتھ ساتھ وہ بے حد چوکنا تھا, لیکن فائرنگ کی وجہ سے باہر کا علاقہ بھی سنسان پڑا ہوا تھا. نعمانی خاور کا وزن اٹھانے کے باوجود دوڑتا ہوا دو گلیوں سے گزر کر صدیقی اور چوہان کی کار کے قریب پہنچ گیا. اس نے اکڑی دروازہ کھولا اور بے ہوش خاور کو اکڑی سیٹ کے درمیان لٹا کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. دروازہ تو اس نے ماسٹر سے کی سے کھول لیا لیکن اگنیشن میں یہ ماسٹر کی کام نہ دے سکتی تھی. उसने बिजली किसी तेजी से एक छोटे से प्लास्टिक बोर्ड पर मुक्का मारा तो बोर्ड टूट गया। उसने बोर्ड में मौजूद मुख्तलिफ रंगों के तारों को झटके से खींच कर तोड़ा और फिर इन दोनों को सिरे मिला दिए। इसके साथ ही कार स्टार्ट हो गई तो उसने दोनों सिरों को घुमाकर एक दूसरे के साथ बांध दिया। दूसरे लम्हे कार इस कदर तेजी से आगे बढ़ी जैसे नोमानी वर्ल्ड रेस में ट्रैक में अचानक अचानक दाखिल हो गया और तंग गलियों और बाजारों में वो इंतहाई महारत से कार दौड़ाता हुआ बड़े रोड पर आया और फिर उसकी कार का रुख स्पेशल अस्पताल की तरफ हो गया। वो इस कदर तेज रफ्तारी से कार चला रहा था कि इसकी कार की इंजन की घराहट ही सामने दौड़ती हुई ट्रैफिक के साइडों पर खुद बखुद होने पर मजबूर कर रही थी। इसके बावजूद नोमानी इंतहाई महारत से कार को ट्रैफिक के दरमियान से गुजारता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। इसके जहन में खावर की हालत घूम रही थी। इसके मुताबिक अगर खावर को जल्द अज जल्द अस्पताल न पहुंचाया गया तो इसके बचने का 1% भी इम्कान न था। इसलिए वो इस वक्त हर चीज से बेपरवाह होकर बस कार दौड़ाए जा रहा था और फिर इसकी कार जैसे ही अस्पताल के कंपाउंड में मुड़ी उसने हॉर्न पर हाथ रख दिया और अस्पताल का खामोश माहौल हॉर्न की तेज और मुसलसल आवाज से गूंज उठा और इस मुसलसल बजने वाले हॉर्न की वजह से जैसे वहां जिंदगी जाग उठी। इमरजेंसी के लोग समझ गए थे कि कोई ट्रक इमरजेंसी आई है। इसलिए जैसे ही कार रोक कर नोमानी उछल कर नीचे उतरा उसने कार का आखिरी दरवाजा खोला ही था कि स्ट्रेचर और इमरजेंसी के डॉक्टर दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। खावर बेहोश पड़ा था। कार में खून फैला हुआ नजर आ रहा था जो पट्टियों के बावजूद बहता जा रहा था। जाहिर है कार की रफ्तारी की वजह से जोरदार झटके तो लगने ही थे। खावर की हालत देखकर नोमानी का दिल युखलत बैठ गया लेकिन उसने अपने आप को संभाला और दो आदमियों की मदद से उसने खावर को कार से निकालकर स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे तेजी से अंदरूनी तरफ ले जाया जाने लगा। इसे गोलियां लगी हैं, इसका ऑपरेशन होगा, डॉक्टर सिद्दीकी से कहो कि ये सीक्रेट सर्विस कारकुन खावर है, नोमानी ने चीखते हुए कहा तो डॉक्टर सर हिलाते हुए स्ट्रेचर को लेकर अस्पताल में दाखिल हो गए। नोमानी भी दौड़ता हुआ पीछे पहुंच गया। खावर को बराह रास्त ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और डॉक्टर सिद्दीकी भी ऑपरेशन रूम में पहुंच गए। नोमानी ने इमरजेंसी की वजह से इन्हें रोकने और बात करने की कोशिश ही नहीं की थी। खामोशी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर बरामदे में मौजूद बेंच पर बैठ गया। इसका दिल जैसे डूबता ही चला जा रहा था। इसके होंठ भीगने हुए थे लेकिन दिल ही दिल में वो अल्लाह ताला से खावर की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। वो बार बार नजरें उठाकर छत की तरफ देखता और फिर नजरें नीचे कर लेता। तकरीबन 2.5 घंटे के इंतहाई जानलेवा इंतजार के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर सिद्दीकी बाहर आ गए तो नोमानी इस तरह उछल कर खड़ा हो गया जैसे इसके जिस्म में हड्डियों की बजाय स्प्रिंग लगे हुए हों। क्या हुआ डॉक्टर साहब, नोमानी ने चौंक कर कहा। तुम्हारा दोस्त बच गया है, अल्लाह ताला का शुक्र है। वो जख्मों की वजह से खतरे में नहीं था बल्कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से खतरे में था। बहरहाल अल्लाह ताला का करम हो गया है। आओ मेरे साथ, मुझे मालूम है कि इस दौरान तुम्हारी क्या हालत हो रही होगी। डॉक्टर सिद्दीकी ने शफकत भरे लहजे में अंदाज में नोमानी के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा तो नोमानी ने बेख्तियार इत्मीनान का तवील सांस लिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, नोमानी ने कहा और फिर वो इत्मीनान भरे अंदाज में कदम बढ़ाता डॉक्टर सिद्दीकी के पीछे इनके ऑफिस में पहुंच गया। डॉक्टर सिद्दीकी ने ऑफिस बॉय को बुलाकर चाय लाने का कह दिया। टाइगर और इमरान साहब की क्या पोजीशन है डॉक्टर साहब, नोमानी ने कहा। वो ठीक है लेकिन हमने इन्हें फिलहाल खुद बेहोश रखा हुआ है, ये इनके लिए जरूरी है। लेकिन एक बात तो बताओ, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा तो नोमानी चौंक पड़ा। यस, कौन सी बात, नोमानी ने चौंक कर कहा। ये किस किस्म का केस शुरू हो गया है कि तुम सब लोग तेजी से अस्पताल लाए जा रहे हो, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा तो नोमानी ने इन्हें मुख्तसर तौर पर फकीरों और इनके ग्रुप और माफिया के बारे में बताया तो डॉक्टर सिद्दीकी की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गईं। ओ खुदाया, तो ये हो रहा है हमारे मुल्क में, वेरी बैड, डॉक्टर सिद्दीकी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो नोमानी भी इस बात में सर हिला गए। इसी लम्हे ऑफिस बॉय चाय की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने चाय की एक एक प्याली इन दोनों के सामने रख दी। दर्द की तेज लहरें सिद्दीकी के जिस्म में दौड़ती चली गईं और इस दर्द की तेज लहरों की वजह से इनके जहन पर छाई हुई सिया चादर तेजी से हटती चली गई और उसके साथ ही इसकी आंखें खुली तो जो मंजर इसे नजर आया उसने इसके जहन को चकरा दिया। वो एक बड़े से कमरे की दीवार के साथ खड़ा था। उसके दोनों हाथ उसके सर के ऊपर करके दोनों तरफ दीवार में नस कुंडों में जकड़े हुए थे और इस तरह उसकी दोनों पिंडलियां भी दीवारों में नस कुंडों کے اندر جکڑی گئی تھی، چونکہ اس کا جسم بے ہوشی کی وجہ سے نیچے کی طرف ڈھلکا ہوا تھا، اس لیے اس کے بازو میں شدید درد ہو رہا تھا. یہ درد جسم میں تیز لہروں کی طرح دوڑتے ہوئے درد سے ہٹ کر تھا. ہوش میں آتے ہی صدیقی نے اپنا وزن پیروں پر ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بازوؤں میں ہونے والے درد میں تیزی سے کمی آتی چلی گئی. اس نے نظریں گھمائی تو اس کے ساتھ ہی اس کی طرح دیوار کے ساتھ چوہان جکڑا موجود نظر آیا، اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا پہلوان نما آدمی ہاتھ اوپر اٹھا کر چوہان کے بازوؤں میں انجیکشن لگا رہا تھا. پھر اس نے انجیکشن کی سوئی نکالی اور پیچھے ہٹ کر وہ ایک طرف رکھی ہوئی لوہے کی الماری کی طرف بڑھ گیا. اس نے الماری کے ساتھ پڑی ہوئی ٹوکری میں سرنج کو پھینکا اور الماری کھول کر اس میں سے ایک خاردر کوڑا نکالا، اور پھر الماری بند کر کے وہ مڑا اور صدیقی اور چوہان کے سامنے آ کر پیر پھیلا کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کوئی فتح اپنے علاقے میں پہنچ کر کھڑا ہوتا ہے. چہرے مہرے سے وہ جاہل اور عام سا غنڈہ دکھائی دے رہا تھا. سنو، میرا نام گوشی اور میرے سامنے پتھر بھی چیخ مارنے لگتے ہیں. پورے ملک میں میرا نام دہشت کا نشان ہے، اس لیے اگر تم دونوں اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو پھر جو کچھ میں پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دے دو. اس آدمی نے بڑے دبنگ سے لہجے میں کہا، پہلے تم ہمارے سوالوں کے جواب دے دو، پھر ہم تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے. صدیقی نے اپنی انگلیاں کنڈوں پر پھیرتے ہوئے کہا. ظاہر ہے وہ ان کنڈوں کے مخصوص بٹن تلاش کر رہا تھا. اسی لمحے چوہان کی طرح سنائی دی اور اس کے ساتھی چوہان سیدھا کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے. میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، اور سنو، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتا. پھر گوشی نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوڑے کو ہوا میں خوفناک انداز میں چٹکایا. تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صدیقی نے کہا. وہ اس گوشی کی ذہنی سطح کو اچھی طرح سمجھ گیا. وہ واقعی انتہا گھٹیا ذہن کا آدمی تھا. تم لوگ کون ہو؟ تمہارا کس ڈھیرے سے تعلق ہے؟ اور تم کیوں استاد رگھو کے پاس آئے تھے؟ اور کس نے تمہیں اس کی ٹاپ دی تھی؟ گوشی نے پوچھا. کیا تم استاد رگھو کے آدمی ہو؟ صدیقی نے کہا. لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے یغلت طرح سی نکل گئی، کیونکہ صدیقی کے سوال کرتے ہی گوشی کا ہاتھ یغلت دلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا، اور چڑاک کی تیز آواز کے ساتھ ہی خارادر کوڑا صدیقی کے جسم پر اس طرح پڑا کہ اس کی جیکٹ اور شرٹ بھی پھٹ گئی اور اس کے جسم پر نشان پڑ گئے. پھر سوال کرتا ہے، اب کر کے دیکھ. وہ سوال گوشی نے یغلت زیادی انداز میں چیختے ہوئے کہا. تم جاہل آدمی ہو، نونسنس. جب ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہوگا تو میں تمہارے سوالوں کا جواب کیسے دوں گا؟ اس بار صدیقی نے بھی چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے شڑاک شڑاک کی آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ گونج اٹھا. گوشی نے مسلسل دار کوڑا برسانا شروع کر دیا تھا. رک جاؤ، بند کرو، چوہان نے سیکھ کر کہا. تمہیں بھی خواہش ہو رہی ہے، چلو تم بتا دو کہ کون ہو تم؟ گوشی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چوہان کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ صدیقی کا جسم ایک بار پھر لٹک گیا تھا. اس کی حالت واقعی خراب دکھائی دے رہی تھی، چہرہ اور جسم شدید زخم نظر آ رہا تھا. گوشی نے انتہائی بے رحمی سے مسلسل خردار کوڑے برسائے تھے. ہاں اب بتاؤ، ورنہ گوشی نے چوہان کے سامنے رکھتے ہوئے بڑے نخوت بھرے لہجے میں کہا. ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، چوہان نے کہا. تو گوشی اس طرح جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا جیسے چوہان نے بات کرنے کے بجائے اسے کوڑا مار دیا. اور ملٹری انٹیلیجنس؟ او مگر کیوں ملٹری انٹیلیجنس کیوں یہ سب کر رہی ہے؟ گوشی نے ہوٹ چباتے ہوئے کہا. تم جانتے ہو ملٹری انٹیلیجنس کے بارے میں؟ چوہان نے کہا. پھر وہی سوال گوشی نے یغلت بھڑک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی شراب کی آواز کے ساتھ ہی کوڑا چوہان کے جسم کو ادھیڑتا چلا گیا. اب سوال کیا تو ساتھی کی طرح کتے کی طرح مر جاؤ گے، گوشی نے حزابی انداز میں چیختے ہوئے کہا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا، اچانک دور سے گھنٹی کی آواز سنائی دی تو گوشی بے اختیار اچھل پڑا. اس نے کوڑا ہاتھ پر لپیٹا اور مڑ کر دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس کے باہر جاتے ہی چوہان ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا. ہوش میں آؤ صدیقی، ہم کسی وحشی کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور یہ کنڈے بھی نہیں کھل رہے ہیں، چوہان نے اونچی آواز میں کہا. اسی لمحے کٹاکٹ کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ساتھ ہی صدیقی کے دونوں ہاتھ کنڈوں سے آزاد ہو گئے. اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اپنے پیروں پر جھک گیا. چند لمحوں بعد اس کے دونوں پیر بھی کنڈوں سے آزاد ہو چکے تھے. اسی لمحے دروازے کے سائڈ سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی تو صدیقی پنجوں کے بل دوڑتا ہوا دروازے کی سائڈ میں جا کھڑا ہوا. چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ پر کوڑا لپیٹے گوشی دوڑتا ہوا انداز میں سندہ داخل ہوا ہی تھا کہ یخلت وہ چیختا ہوا فضا میں اچھل کر کلابازیاں کھاتا ہوا ایک دھماکے سے سامنے فرش پر جا گرا۔ صدیقی نے واقعی اس قدر زخمی ہونے کے باوجود انتہائی ہمت سے کام لیا تھا کہ اس بھاری بھرکم گوشی کو اس طرح گردن سے پکڑ کر فضا میں اچھال دیا تھا۔ نیچے گر کر گوشی ذرا سا بھی نہ ہلا۔ صدیقی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے جھک کر ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا اس کے کاندھے پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو گوشی کا تیزی سے مسکوک ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا تو صدیقی چوہان کی طرف بڑھا۔ کنڈوں کے بٹن اندرونی طرف سے اس لیے تو مل نہیں رہے تھے، میں نے بے ہوشی کا بہانہ بنا کر انہیں تلاش کیا ہے، صدیقی نے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے باری باری چوہان کے دونوں ہاتھ کنڈوں سے آزاد کرا دیے۔ تم خاصے زخمی ہو، یہاں لوازم میڈیکل باکس موجود ہوگا، چوہان نے جھک کر اپنے پیروں میں موجود کنڈوں کے بٹن تلاش کرتے ہوئے کہا۔ تم اسے اٹھا کر کنڈوں میں جکڑو، میں باہر چیک کرتا ہوں، صدیقی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چوہان کے دونوں پیر کنڈوں سے آزاد ہوئے تو وہ آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے بھاری بھرکم گوشی کو بازوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا صدیقی والے کنڈوں کے قریب لے گیا۔ پھر اس نے اس کو دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور اسے کاندھے پر لاد لیا۔ اس کے بعد اس نے اس کا ایک بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کنڈے میں ڈال کر بٹن پریس کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پہلو بدلا اور پھر گوشی کا دوسرا ہاتھ بھی اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر اسے بھی تھوڑی سی جدوجہد کے بعد کنڈوں میں جکڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم پر گوشی کا بوجھ ختم ہو گیا اور چوہان ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر اس نے جھک کر گوشی کے دونوں پیروں میں کنڈے جکڑ دیے۔ اسے تو معلوم ہوگا کہ کنڈوں میں بٹن کہاں ہے، اس لیے اس کی انگلیاں باندھی دینی چاہیے، چوہان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی تو اس میں سے ایک رسی کا ایک بڑا بنڈل بھی نظر آ گیا۔ یہ نائلون کی باریک سی رسی تھی۔ اس نے بنڈل اٹھایا اور پھر گوشی کے قریب آ کر اس نے گوشی کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کرسی سے اس طرح جکڑ دیا کہ اب وہ کسی صورت بھی انگلیوں کو بٹن تک نہ لے جا سکتا۔ باقی رسی کو اس نے وہیں فرش پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ایک خاصا بڑا مکان تھا اور باہر سڑک پر ٹریفک چل رہی تھی۔ ادھر آ جاؤ، اچانک یہ کمرے سے صدیقی کی آواز سنائی دی تو چوہان اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی اس کمرے میں اپنے زخموں کی بینڈیج کرنے میں مصروف تھا۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا میڈیکل باکس موجود تھا۔ یہاں اس گوشی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، میں نے چیک کر لیا ہے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے گوشی کو کنڈوں میں جکڑ دیا ہے، چوہان نے کہا، اور پھر اس نے بینڈیج کرنے میں صدیقی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد صدیقی نے اس کی بینڈیج کی۔ یہاں لباس تو ہوں گے، ہمارے تو لباس بھی بری طرح سے پھٹ گئے ہیں، چوہان نے کہا۔ پارٹ 7 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب بیگرز مافیا کا بقیہ حصہ پارٹ 8 میں سماعت فرمائیں۔